کوئی نہیں گھروں میں، کوئی نہیں دفتروں میں، کوئی نہیں ہے. تو اس زندگی کو زندہ کرنا ہے، اس زندگی کو زندہ کرنا ہے، معاشرت میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، حکومت میں بھی، عدالت میں بھی، سیاست میں بھی. اس کے لیے محنت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے لیے جہد کے بغیر کوئی. ہمارے پاس جو معاشرت ہے وہ اسلامی نہیں ہے، رواجی ہے، رواجی. ایک بڑا اچھا دیندار خاندان، سب نیک نمازی داڑھی والے، ان کے گھر میں فساد مچاؤ، بہو مجھ سے پوچھے بغیر جاتی ہے، مجھ سے پوچھ کے کیوں نہیں جاتی، سارے گھر میں آگ لگا دی اور میاں بیوی کو متنفر کر دیا. ابھی قصور کیا ہے آپ کی بہو کا؟ کہا مجھ سے پوچھتی نہیں اور چلی جاتی. خامے سے پوچھتی ہے؟ کہا ہاں خامے سے پوچھتی ہے. آپ سے پوچھنا تو اللہ نے ذمہ ہی نہیں لگایا، بیوی کے ذمہ ہے خامد سے پوچھ کے جائے، ساس سسر سے پوچھنا تو اس کے ذمہ نہیں ہے. اب دیندار خاندان ہے لیکن علم کوئی نہیں، نیک خاندان، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والے، حلال کھانے والے، نمازی، تہجد گزار، لیکن علم کوئی نہیں ہے، معاشرت کا پتہ کوئی نہیں ہے. ایک بات کی وجہ سے پورے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور ماں میاں بیوی کے اندر تفرقہ پیدا کر رہی. ماں ماں جننے والی، خاند تو بیوی کے خلاف اکسا رہی. شیطان کچہری لگاتا ہے شام کو، جیسے ہم یہاں شام کو جمع ہوتے ہیں ابدالی مسجد، وہ شام کو جمع ہوتا ہے سمندر پر، اپنے زور شتونگڑے اکٹھے کرتا ہے، پھر ان سے کارگزاری سے نہ میں کیا کر کے آئے ہو. ایک کہتا زنا کروایا کہتا ٹھیک، دوسرا کہتا قتل کروایا کہتا ٹھیک، تیسرا کہتا چوری کروائی ٹھیک، نماز چھڑوائی اچھی، روزہ چھڑوایا اچھا. وہ اچھا اچھا کرتا رہتا ہے. ایک لنگڑا بھیڑتو سا شیطان کھڑا ہو کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑا دیا. کہتا ہے شاباش شاباش، تو کام کر کے آئے ہیں صحیح صحیح. میاں بیوی میں لڑا دینا اتنا بڑا فساد ہے کہ شیطان بھی اس پہ شاباش دیتا. اب ماں نیک ہے، کوئی فسادی عورت نہیں، پر اس کو شریعت کا پتا کوئی نہیں. وہ اپنی حاکمین میں کہتی میرے کو پوچھ کے کیوں نہیں جاندی، اللہ کی بندی تو اس سے پوچھنا تو شریعت میں ذمہ ہی نہیں اس کے. ہاں اپنے خاوند سے پوچھ کے نہ جائے تو پھر وہ مجرم ہے، لیکن خاوند سے پوچھا اس نے اجازت دے دی، تب تیرے تجھ سے پوچھنا تو شریعت میں شامل ہی کوئی. اگر پوچھ لے تو اس کا اخلاقی فرض ہے، اس کے ذمہ کوئی نہیں ہے، وہ مجرم نہیں بنی، نافرمان نہیں بنی. میں ایک مثال دے رہا ہوں، آگ لگی پڑی ہے، آگ کے احکام شریعت کا پتہ نہیں، معاشرت زندہ نہیں، گھر کی زندگی کو پڑھا نہیں، گھر کی زندگی کو سیکھا نہیں. تو بھائیو سب بڑی ضرورت ہے محنت کرنے کی. نبیوں کے بعد اللہ نے اس امت کو چنا ہے، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت. کل بھی بتایا کیوں، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکال دیا گیا ہے. کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، یعنی اللہ سے ہی اس کا صلہ چاہتے ہو. یہ امت ہے خوبصورت زندگی کو لے کر، علم کی روشنی کے ساتھ، ذکر کی مٹھاس کے ساتھ، نبوت والے اخلاق کے ساتھ، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ. یہ امت گلی گلی پھرتے ہی اور قریہ قریہ پھرتے ہیں اور اللہ کی صدا لگاتے ہیں. میرے بھائیو یہ نقل و حرکت، یہ نقل و حرکت اس ایمانی زندگی کی جان ہے. امت سے دین کی نسبت پر نقل و حرکت ختم ہو چکی ہے. اللہ نے چن ہوا جو تباکم کا، میں نے تمہیں چنا ہے، میں نے تمہیں ہوا جو تباکم، میں نے تمہیں چنا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہمیں چار پھول لگائے ہیں، چار پھول، چار پھولوں والا فل جرنیل ہوتا ہے، اس کے چار پھول لگے نا فوج میں، وہ پورا جرنیل ہوتا ہے، فل جنرل. اللہ نے اس امت کو فل جنرل بنایا ہے. کنتم خیر امتن، ایک پھول تو یہ لگایا ہو، وجتباکم، ایک پھول یہ لگایا، وکذلک جعلناکم امتن وسطا، ایک پھول یہ لگایا ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، ایک پھول یہ لگایا. اللہ نے ہمیں چار تمغے دیے ہیں، چار چاند لگائے ہیں، جو چار چاند لگ گئے. اللہ نے اس امت کو چار چاند لگا دیے، چار پھول دے کر، چار تمغے دے کر، چار اعزاز دے کر. ہم چنے ہوئے کا تم چنے ہوئے ہو، کوٹھے پہ ناچنے والی بھی اللہ کے چناؤ سے اس امت میں پیدا ہوئی ہے. اسے میں کہتا ہوں ناچنے والی کو بھی برا نہ کہو، پتہ نہیں کب توبہ کر کے اللہ کے قریب ہو جائے. زانی شرابی جواری کو بھی حقیر نہ سمجھو، پتہ نہیں کب توبہ کر کے اللہ کا محبوب بن جائے اور ہم اسے حقیر سمجھ کے ذلیل و خوار ہو جائیں. تو اللہ نے ہمیں چار تمغوں سے نوازا، ان چاروں کی ذمہ داری ایک ہے، سب کا خلاصہ ایک ہے کہ میرے پیغام کو لے کر پھرو، تمہارے بیٹھنا تمہاری موت ہے، بیٹھنا تمہارا زوال ہے، بیٹھنا تمہاری ہلاکت ہے، بیٹھنا تمہیں زنگ آلود کر دے گا، تمہاری صفات ماند پڑ جائیں گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہمتیں پست ہو جائیں گی، تمہاری قوت ضعف میں تبدیل ہو جائے گی، میرے اس کام کو لے کر پھرو، میرے پیغام کو لے کر پھرو، اللہ تمہیں اونچا کر دے گا، بلند کر دے گا، تمہاری عزت، تمہارا احترام، تمہارا وقار قائم کر دے گا، عناصر اربع کو تمہاری خدمت میں لگا دے گا۔ آج کل تو اولاد نہیں سنتی، پھر جانور بھی تمہاری سنے گا۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شمالی افریقہ پہنچے تو تونس کی فتح میں وہاں چھاونی کی ضرورت پڑی، تو قیروان کا جو شہر ہے یہ اس شخص کے ہاتھوں سے آباد ہوا ہے، ان کی مسجد آج بھی وہاں موجود ہے۔ یہ جنگل تھا، 11 کلومیٹر کا جنگل تھا، یہ جگہ موزوں تھی چھاونی کے لیے، تو اس لشکر میں 19 صحابہ تھے، باقی تابعین تھے۔ تو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ لیا اور ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور جنگل کی طرف منہ کر کے اعلان کیا، یا ایتھا السباع نحن موالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل کے درندو، ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اس جنگل کو خالی کر دو، 3 دن کی مہلت دے رہا ہوں، 3 دن کے بعد جو ملے گا ہم اسے قتل کریں گے۔ اس واقعے کو عیسائی مورخین نے بھی لکھا ہے، ہمارے مورخ لکھتے ہیں تو ممکن ہے لوگ کہتے ہیں ایسی خوش فہمیاں ہیں، اس کافروں نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے۔ اور کیا دیکھا لوگوں نے کہ شیروں نے بچے اٹھائے ہوئے، چیتوں نے بچے اٹھائے ہوئے، بھیڑیوں نے منہ میں دبائے ہوئے، نکل رہے ہیں سانپ، نکل رہے ہیں بچھو، نکل رہے ہیں درندے، نکل رہے ہیں۔ 3 دن میں سارا جنگل خالی ہو گیا، 40 سال تک کوئی سانپ بچھو بھی لوٹ کے وہاں نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کائنات کو مسخر کر دے۔ قادسیہ پر حملے سے پہلے خرد و نوش کا سامان اکٹھا کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ پتہ نہیں جنگ کتنی لمبی ہو جائے، تو علاقہ کا میسان چھوٹا سا علاقہ تھا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے عاصم بن عمر انصاری رضی اللہ عنہ کو 500 کا دستہ دے کے بھیجا، کوئی چھوٹا سا علاقہ وہ فتح بھی ہو جائے، وہاں سے کوئی جانور مل جائے تو لشکر کے کھانے پینے کا سامان ہو جائے۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ اس طرح مسلمان آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے سارے جانور، گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں جنگل میں جا کے نا کھڑی کر دی۔ تو جب وہاں پہنچے تو وہاں کچھ بھی نہیں، تو عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کہوں بھائی یہاں کوئی کھانے کو جانور مل جائیں گے؟ مگر یہاں تو کچھ نہیں ہے، یہ بات ہو رہی ہے بستی میں، جنگل وہاں سے کتنی دور ہے، کس نے اس آواز کو وہاں پہنچایا کہ جنگل میں سے آواز آئی، ہا نحنو، ہا نحنو، آ جاؤ ہمیں پکڑ لو ہم یہاں ہیں، آ جاؤ ہمیں پکڑ لو ہم یہاں ہیں، ہم آہوان سہارا سر خود نہاد برکف ب امید آنکھ روزے ب شکار خواہی آمد، آ جاؤ ہم یہاں کھڑے ہوئے ہمیں پکڑ لو، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلا کے تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجرا سمائی، اور ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، گئے تو ساری گائے سر جھکا کے کھڑی، بکرے سر جھکا کے کھڑے، بیل سر جھکا کے کھڑے، سارا ہانک کے لشکر میں لے کر آئے۔ حجاج بن یوسف کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا، اس نے کہا میں نہیں مانتا یہ جھوٹ ہے، تو انہوں نے اس راوی نے کہا اس لشکر کا ایک آدمی ابھی بھی زندہ ہے، تو اسے بلاؤ، اسے پکڑوایا گیا، بلایا گیا۔ تو حجاج نے پوچھا تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا، تو حجاج نے کہا یہ اسی وقت ممکن ہے جب سارا لشکر متقی ہو، یہ اسی وقت ممکن ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے اندر کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن باہر کا حال یہ تھا کہ ان سے زیادہ دنیا سے بے رغبت کوئی نہ تھا، اور ان سے زیادہ اللہ کا چاہنے والا کوئی نہ تھا، اور ان سے زیادہ راتوں کو اٹھنے والا کوئی نہ تھا۔ کہاں پھر ہو سکتا ہے، پھر سب کچھ ہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق پہنچانے کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اور اس کے لیے حکومت کی طاقت کو شرط قرار نہیں دیا، ہماری ذاتی محنت قربانی، اندر کا ایمان، باہر کا اتباع سنت، اور قدم کی نقل و حرکت، اور لوگوں کی ہمدردی اور محبت کے ساتھ، اس کا نہ کرنا امت کا اجتماعی جرم ہے، یہ اجتماعی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ہر زمانے کے فرعونوں کو پکڑنے کا ایک ہی قاعدہ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم چاہتے ہیں کہ کمزوروں پر احسان کریں، ونجعلہم ائمتا، ہم انہیں زمین کی قیادت بخشیں، ونجعلہم الوارثین، ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں، ونمکن لہم فی الارض، ہم ان کمزوروں کو زمین میں طاقتور حکومت دیں، ونری فرعون وہامان وجنودہما منہم ما کانوا یحذرون، اور ہم ہارون کو، اہم ہامان کو، فرعون کو اور ان کے لشکروں کو ہم تباہ و برباد کر دیں۔ ہم نے اس بات کا ارادہ کر لیا، کیا ارادہ کیا ہے؟ بنو اسرائیل کمزور ہیں، ان کو طاقتور بنانا ہے، ذلیل ہیں، ان کو عزت دینی ہے، یہ مقہور ہیں، ان کو امام بنانا ہے، اور یہ بے سلطنت کے ہیں، ان کی سلطنت کو استحکام دینا ہے، اور ان کے سامنے جو دشمن ہے فرعون حامان، ان کو ہلاک کرنا ہے، برباد کرنا ہے۔ قارون ہر زمانے میں آئیں گے، فرعون ہر زمانے میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس میں نظام بتایا، دستور سمجھایا کہ اس طرز پہ جب بھی کام ہوگا تو ہر زمانے کے فرعونوں کو اللہ مٹائے گا، چاہے وہ تلوار کے مالک ہوں یا وہ راکٹ کے مالک ہوں، ان کے ہاتھوں میں تیر کمان ہو یا ان کے ہاتھوں میں ایٹم بم ہو، مارنے والا، مٹانے والا، پکڑنے والا، مروڑنے والا، دھسا دینے والا، اڑا دینے والا، پیس کے رکھ دینے والا، وہ وہی اکیلا اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ہے، جو عزیز ہے اور قہار ہے اور غالب اور مہیمن ہے، جو نہ کسی سے دبتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ اونگتا ہے، جو شراکت سے پاک ہے اور وزارت سے پاک ہے، مشاورت سے پاک ہے، جو ہر قسم کی کمی ذوق سے پاک ہے، جس کا چاہا امر، جس کا چاہا وجود، جس کا نہ چاہا نفی ہے، اس کے ہونے سے ہوتا ہے، اس کے کرنے سے ہوتا ہے، اس اللہ کا ایک ہی دستور ہے۔ کیا ہے یہ پانچ دعوے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے ام موسیٰ، موسیٰ کو دودھ پلا، جب تجھے ڈر لگے اسے صندوق میں ڈال، صندوق کو دریا میں ڈال، دریا کی موجوں کے سپرد کر، پھر کیا ہوگا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اسے دریا کی موجیں اٹھا کے ساحل پر پھینکیں گی، پھر کیا ہوگا؟ یَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اسے تیرا میرا، اسے میرا اور اس کا دشمن فرعون پکڑے گا، اور فرعون پکڑے گا تو پھر یہ بچے گا کیسے، اس کی چھری سے کیسے بچے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخافی، ہاں اس کی موت کا ڈر نہ کر، ولا تحزنی، اس کی جدائی کا غم نہ کر، ان رادوہ الیک، میں اسے تیری گود میں واپس لوٹاؤں گا، وجعلوہ من المرسلین، تیری زندگی میں اسے رسول بنا کے تجھے دکھاؤں گا۔ ہاں قرآن بھی کیا خوبصورت کلام ہے۔ اسماعیل جو تھا نا، اسماعیل وہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، تو ایک لڑکی طواف کر رہی تھی، شعر پڑھ رہی تھی، اسماعیل اہل لغت کیا بڑے لغت کے امام تھے، تو ان کو اس کے شعر بڑے پسند آئے، کہا بیٹی بڑی فصاحت ہے تیرے کلام میں، انہوں نے کہا کون ہو؟ کہا اسماعیل، اچھا ارے تو خود سمجھنے والا ہے اللہ کے کلام کو، بھلا کلام اللہ کے بعد بھی کسی کی فصاحت کے دعوے رہ گئے؟ دیکھتے نہیں اللہ نے ایک آیت میں دو امر دو نہیں دو بشارتیں جمع کر دی، دو امر دو نہیں دو بشارتیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جمع کر دی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے ام موسیٰ دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ، اسے ڈر لگے تو سمندر میں ڈال، دو امر ڈال دیے، دو امر دو نہیں، لا تخافی ڈرو نہیں، ولا تحزنی غم نہ کر، دو نہیں ڈال دی، ان رادوہ الیک، ایک بشارت تجھے واپس کروں گا، وجعلوہ من المرسلین، اسے رسول بناؤں گا، دو امر دو نہیں دو بشارتیں ایک جملے میں ڈالنے کے بعد کون فصاحت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اسماعیل کہنے لگے مجھے اس کی اس تشریح کے بعد پہلے سے بھی زیادہ حیرانی ہوئی کہ میں ایسے ہی امام اللغہ بنا پھرتا ہوں، عرب کی بچی بچی قرآن کو مجھ سے زیادہ سمجھتا۔ ہائے ہائے کیا دکھ ہے کہ اللہ کی کلام کی فہم سے دل دماغ آری اور خالی ہو گئے، کیا غم کی بات۔ پانچ دعوے، وجود کیسے بخشا، ام موسیٰ دودھ پلا، یہاں سے کہانی شروع کی۔ اللہ اپنے کاموں کو تدریجن لاتا ہے، ہم جلد بازی میں ہوتے ہیں، جلدی ہونا چاہیے، تبلیغ اتنا لمبا راستہ، بھائی حکومت میں پہ قبضہ کرو اور اسلام نافذ کر دو، یہ تو مختصر راستہ ہے، حکومت پہ قبضہ کرو اسلام نافذ کر دو، یہ تبلیغ کون کرے گا، ایک ایک گھر تک کون پہنچے گا، کیسے ہوگا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، اللہ نے ہمیشہ ایسے ہی کیا۔ پانچ دعوے کرنے والا اللہ، وجود میں کتنے سال لگے لانے میں، 120 سال میں ان دعووں کو وجود دیا، 120 سال لگے، جو 120 سیکنڈ میں نہیں، ایک سیکنڈ میں یہ سب کچھ کر سکتا. فرعون غرق ہو جاتا، حامان غرق ہو جاتا، قارون غرق ہو جاتا، قبطی برباد ہو جاتے، مصری بنو اسرائیل تخت پہ براجمان ہو جاتے، ایک سیکنڈ کی بات. 40 سال تو لگے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بننے میں، 40 سال کا یہ عرصہ. پھر 40 سال لگے فرعون کو دعوت دینے میں. 40 سال کے بعد فرعون غرق ہوا تو پہلا مرحلہ پورا ہوا کہ فرعون حامان ہلاک ہوئے. پھر 40 سال مزید لگے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ نسل جن کے ہوتے ہوئے دعویٰ کیا تھا وہ نسل بھی ساری ختم ہو گئی. اگلی نسل پر یوشع علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو پوری طرح وجود بخشا کہ نمنّ علی الذین استضعفوا فی الارض، کمزوروں پر احسان، نجعلہم ائمتاً امامت، نجعل الوارثین وراثت، نمکن لہم فی الارض، زمین میں استحکام اور حکومت. یوشع علیہ السلام نے جا کر شام پہ حملہ کیا اور اس قوم کو ہلاک کیا اور بنو اسرائیل کی حکومت کو مضبوط کر کے قائم کیا. اللہ نے اپنے دعوے کو وجود میں لانے کے لیے 120 سال لگائے. چونکہ ہم اللہ کی سنت سے غافل ہیں، اللہ کی تدریب تدریج سے غافل ہیں، مگر جلدی ہو جائے. سیاست میں آپ لوگ سیاست میں حصہ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ اب الیکشن لو، حکومت پہ قبضہ کرو، اسلام نافذ کر دو. اللہ کے نظام میں کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ ادھر سے بدماش ڈالو اور ادھر سے جنید بغدادی نکال لو. میں آپ سب کو کہوں کل سارے عالم بن جاؤ ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا، ہو سکتا ہی؟ میں آپ سے کہوں کل سارے ڈاکٹر بن جاؤ تمہیں 10-10 کروڑ انعام دوں گا، ہو سکتا ہی؟ ناممکن ہے بھائی. ایک جہد ہے جو نہ انعام سے آدمی کر سکتا ہے نہ خوف سے کر سکتا. ان مراحل سے گزرے گا تب جا کر ہوگا، ویسے نہیں ہو سکتا. جس کا جو تدریج، جس کا نام ہے تدریج، ایک آوے کا آوا برباد ہے پر انسانیت کا رخ نافرمانی کا ہے. ایک رات میں کس کے ہاتھ میں ایسی طاقت ہے کہ وہ چھو منتر کرے گا اور سارے لوگ متقی بن جائیں؟ جیسے یہ ناممکن ہے کہ میں آپ سے کہوں کل تک ڈاکٹر بن جاؤ ورنہ تمہیں ہلاک کر دوں گا، یا فی کس 10 کروڑ روپیہ انعام دوں گا، دونوں صورتوں میں ناممکن ہے. ایسے ہی یہ ناممکن ہے کہ میں تخت پہ بیٹھ کے اعلان کروں ملتان والوں کل تک سارے متقی ہو جاؤ، عورتیں پردادار ہو جاؤ، مرد سارے پرہیزگار ہو جاؤ، ورنہ تمہیں یہ کر دوں گا، ورنہ تمہیں یہ دوں گا. یہ دونوں شکلیں ناممکن ہیں چونکہ تربیت کے مراحل میں سے گزرا نہیں ہے. انتظار کرنا پڑے گا. بچہ پیدا ہوتے ہی لوگ رشتے تلاش کرنے نہیں چل پڑتے، لوگ دودھ تلاش کرنے نکلتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ شادی کرنے میں ابھی بڑی دیر ہے. کوئی ایسا ان پڑھ نہیں ملے گا جو کہ جی پچھلے پارے پتر ہو یا چلو ہنے پرنا چھڈا بھاوے پتر ہو ہی جاوے ہیں. کوئی ایسا نادان نہیں ملے. اسکول میں جاتے ہی ایم اے کی ڈگری لینے والا کوئی نادان آپ کو تمنا کرتا، کوئی تمنا بھی نہیں کرے گا. اور کہا کیسے پاگل دیوانے، آج تو داخل ہو رہے، کل کہتا ایم ایس سی کی ڈگری مل جائے، 16 سال انتظار کرو، شادی کے لیے 20 سال انتظار کرو. آج فصل کاشت کی، کل جا کے بوریاں میں لے گیا اور درانتے وڈو بھائی وڈو کیشا وڈو، کل کنک جو گڈی آئی ہے، پاگل دیوانے. وہ نومبر میں کاشت کی ہے، مئی کا انتظار کرو، 15 اپریل کے بعد سے شروع ہوگا کام، یہ 5-6 مہینے کا صبر ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں تدریج ہے، لیکن اسلام کے معاملے میں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. نہیں، فوراً ہونا چاہیے. فوراً کیسے ہو جائے؟ یہ بے نمازی معاشرہ کیسے نماز پہ آ جائے؟ یہ گانے سننے والا معاشرہ کیسے قرآن سننے پہ آ جائے؟ ماں باپ کا نافرمان معاشرہ کیسے ماں باپ کا فرما بردار ہو جائے؟ دین سے نابلد، علم سے بالکل ناواقف، وہ کیسے ایک دم علم کی باریکی، چلو باریکیاں چھوڑو، ضروریات علم کو بھی ایک دن میں نہیں سیکھا جا سکتا. تمہیں بتایا نہیں ایک دیندار گھر کا قصہ بتایا ہے کہ سارے گھر میں آگ لگا دی، میرے کو پوچھ کے نہیں جانتی ہے کیسے جی. تو بھائیو یہ تدریجن ہوگا، ایک دم نہیں ہوگا. اللہ نے بھی قرآن آہستہ آہستہ اتارا. حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، اگر حلال حرام کی آیات مکے میں اترتی تو کوئی بھی نہ مانتا، اللہ تعالیٰ نے پہلے دل کو نرم کرنے والی آیات اتاری، کبھی جنت سنائی، کبھی دوزخ سنائی، کبھی توحید سنائی، کبھی رسالت سنائی، کبھی قصے سنائے، کبھی عبرت کے واقعات سنائے، کبھی واعظ و نصیحت کا انداز اختیار کرتے 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 جب دل دماغ میں استعداد پیدا ہو گئی، پھر اللہ نے کہا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. اگر یہی کچھ پہلے آ جاتا کہ زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، کہتے ہم نہیں کرتے، ہم سے نہیں ہوتا. جیسے بنو اسرائیل نے کیا تھا کہ ہم سے نہیں کیا جاتا، کٹھی تورات آ گئی نا، کہ ہم سے نہیں کیا. سمعنا وعصینا. تو ادھر کیا تدریجن شراب کو بند کرنا ہے تو بھائی اللہ کہہ نہیں سکتا تھا ہاں بھائی شراب ختم. مکے میں اللہ کہہ دیتا شراب نہیں پینی، تیرہ سال مکے کے شراب چل رہی، پھر مدینے میں پہنچے ہیں شراب چل رہی. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہہ دیا فیہما اثم کبیر، دیکھو بھائی شراب بڑی گندی چیز ہے، بس اتنی بات. روکا نہیں، روکنا ہے لیکن ابھی استعداد نہیں. فیہما اثم کبیر، دیکھو بھائی شراب بڑی بری چیز ہے، شراب اور جوا بڑی بری چیز ہے. بس پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرا حکم آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نماز پڑھنی ہو نا تو شراب نہ پیا کرو، جب نماز پڑھنی ہو تو شراب نہ پیا کرو. تو کیا ہوا، پانچ وقت روک دیا. جب پانچ وقت پہ پکے ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری دفعہ حکم اتارا فہل انتم منتہون، چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے ہو؟ تو سب نے کہا فنتہینا، ہم نے چھوڑ دی، ہم نے چھوڑ دی، ہم نے چھوڑ دی. تو آج کا شرابی کو نہیں چھوڑا تو اس کی تربیت کوئی نہیں ہوئی، یہ تھوڑے کہ اس کو پتہ نہیں کہ شراب حرام ہے، پتہ حرام ہے، تربیت نہیں ہوئی ہے، ایک دم چھوڑوایا نہیں جا سکتا. تو تبلیغ اس امت کا اعزازی کام ہے، یہ چار تمغوں کے ساتھ ہمیں کام ملا ہے کہ جاؤ میرے پیغام کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچاؤ اور ان پر صبر کے ساتھ کوشش کرو، نتیجہ اللہ نکالے گا. ہم لوگوں کے دل نہیں بدل سکتے، ہمارے ذمہ جہد کرنا ہے، ہمارے ذمہ کوشش ہے. اس امت کی امتیازی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو داعی الی اللہ بنایا ہے، پیغام حق کو دنیا میں پہنچانے والا بنایا ہے، اللہ کے سفیر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اللہ کے نمائندے بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اللہ کے نبی کے رسل نائب رسول بنا کر، رسل و رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانا ہمارے ذمے ہے. تو بھائیو عرصہ ہوا اجتماعی طور پر یہ کام چھوٹ گیا، کبھی یہ کام بند نہیں ہوا، تبلیغ کا کام کسی دور میں بھی بند نہیں ہوا، اجتماعی طور پر بند ہوا کہ امت کا ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہو کہ دنیا میں حق کی آواز لگانا میرے ذمے ہے. یہ ذمہ داری کا احساس مٹ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے افراد پیدا کیے ہر دور میں جو اس پیغام کو زندہ کرتے رہے، اس کا جھنڈا انہوں نے بلند رکھا، آخر میں اللہ نے اس کو اجتماعی شکل دی. میرے بھائیو یہ آواز کو لگایا جائے گا اللہ کی رضا کے ساتھ، مخلوق سے کچھ نہ چاہا جائے، علم کی روشنی میں. اس کے لیے علماء سے جوڑ بٹھانا سارے عوام پر فرض ہے، اگر علماء سے جوڑ نہ بیٹھ سکا تو گمراہی کے سوا کچھ نہ پھیلے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علم اور ذکر کے بغیر اگر لوگوں نے اس کام کو کیا تو یہ گمراہی بن جائے گا. دنیا کا کوئی کام، ان دین کا کوئی کام ان دو صفتوں کے بغیر ہو نہیں سکتا، علم کی روشنی، ذکر کی حلاوت، اخلاق کی مٹھاس، اللہ کی رضا کا جذبہ، اللہ پر نظر، سجدوں میں اس کو رو رو کے منانا اور پھر نقل و حرکت کی فضا بنانا، یہ ہے اس امت کی ذمہ داری میرے بھائیو. اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا، اور میرے بھائیو اخلاق وہ کچھ لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں جو تقریریں نہیں سمجھاتے. میٹھا بول آدمی کو خرید لیتا ہے. میں رائمنڈ کا اجتماع میں تھا، 1980 کی بات، تو کچھ نوجوان چادر بچھا کر بیٹھے تھے. میں چادر پہ آ کے بیٹھا نماز اثر کی، انہوں نے کہا اٹھ جا یہاں سے. میں تو حیران ہو گئے، ایسی سختی، نماز پڑھنے کے لیے اٹھ جا یہاں سے. میں نے کہا بھائی آپ کو اجر ملے گا، کہا میں کوئی اجر کی ضرورت کوئی نہیں. تو میں ان کی چادر سے اٹھ کے پرالی پر بیٹھ گیا کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی یہ کیا وجہ کیا ہے. میں نے کہا ممکن ہے چونکہ اجتماع میں رش ہوتا ہے نا، تو دھکم پیل میں بےچارے پھنس گئے ہوں گے کہیں، تو اس کی وجہ سے آوازار بیٹھے. جب تھوڑی دیر گزری تو میں نے عطر نکالا اور سب کو لگایا، اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا. تھوڑی دیر گزری میں نے پوچھا آپ لاکھ خیریت سے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ ان کا ہم کہہ روڈ پکا سے آئے ہیں. سارے نوجوان بالکل نئے، اچھے مالدار گھر کے. جب نماز ختم ہوئی تو مجھ سے مل کر کہنے لگے تم نے ہمیں روک لیا ورنہ ہم نماز پڑھ کے واپسی کا طے کر چکے تھے، یہی سے ہم نے واپس چلے جانا۔ تو میں نے کوئی ان کو تقریر کی تھی، ان کی سختی کے مقابلے میں چپ رہا، اس کو برداشت کرنا کہ تھوڑا کم اور جا ہماری چادر، پھر ان کو خوشبو لگائی۔ اخلاق وہ کچھ آدمی کو سمجھا دیتے ہیں جو زندگی بھر کی تقریروں سے نہیں آدمی سمجھ پاتا۔ اور یہ اخلاق وہ سرمایہ ہے جس سے گھر آباد ہوتے ہیں، جس سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں، جس سے مدرسے آباد ہوتے ہیں، جس سے خانقاہیں آباد ہوتی ہیں، جس سے محنتیں زندہ ہوتی ہیں، جس سے معاشرہ زندہ ہوتی ہے۔ اس اخلاق کو نہ سیکھنے کی وجہ سے ہر طرف ایک آگ ہے جو بھڑک اٹھی ہے، جس کے شولوں کی نہ بلندی دیکھی جا رہی ہے نہ اس کی تمازت کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہے ہمارے پاس۔ اخلاق کے ساتھ زندگی خوشگوار بنتی ہے، حسین بنتی ہے۔ تو میرے بھائیو، عالم میں دین کو زندہ کرنا ہمارے ذمے ہے، سارے عالم کو اس پہ لانا ہمارے ذمے ہے، سارے تبلیغ والے گورے ہوں پھر بھی ہمارے ذمے ہیں۔ یہ تبلیغ والے کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، چلو ٹھیک ہے، جو تمہیں کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، وہ لے لو۔ اگر میں کہتا کچھ ہوں اور کرتا کچھ ہوں تو یہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، جو آپ کو کہہ رہا ہوں وہ تو سن لو، اگر صحیح ہے تو لے لو، غلط ہے تو چھوڑ دو۔ اب میں نے ایک گھنٹہ جو آپ سے بات کی ہے، آپ اس کو دیکھ لو، اگر یہ بات صحیح ہے آپ لے لیں، اب میں خود اس پہ عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، وہ میں جانوں میرا رب جانے، لیکن آپ کو تو میں نے صحیح بات کہی۔ تو یہ کوئی معیار تو نہیں نا، تبلیغ والے کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں، ہم نہیں جاتے تبلیغ میں، یہ کوئی معیار ہے؟ پھر نماز پڑھنا بھی چھوڑ دو، کہ کتنے نمازی ہیں جو سود بھی کھاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، نہیں، سود پہ کاروبار چلائے ہوئے ہیں پکے نمازی۔ پھر روزہ بھی چھوڑ دیں، پھر روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں۔ پھر حج بھی چھوڑ دیں، حج کرنے کے ساتھ رشوت بھی لیتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں اور بدماشی بھی کرتے ہیں۔ پھر حج بھی چھوڑ دیں، حج کیوں نہیں چھوڑتے، نماز کیوں نہیں چھوڑتے، روزہ کیوں نہیں چھوڑتے، تبھی تبلیغ کیوں چھوڑیں؟ تبلیغ کوئی میرا کام ہے کیا میری برائی کی وجہ سے تبلیغ چھوڑ دیں؟ تبلیغ کوئی عبدالی مسجد والوں کا کام ہے کیا آپ ان کی برائی کی وجہ سے آپ تبلیغ چھوڑ دیں؟ جیسے جس رب نے نماز کو فرض کیا، جس رب نے روزے کو فرض کیا، جس رب نے حج کو فرض کیا، اسی نے تبلیغ کو ہم پہ ہمارے ذمے لگایا۔ چلو یہ بھی کرو، یہ سارے بڑے بھیڑے لوگ ہیں، چلو یہ بھیڑے ہیں تو تو اچھا کر کے دکھا، پھر تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی۔ نہیں یہ کہ ہم بری ذمہ ہو جائے، وہ سارے نمبر دو لوگ ہیں، ہم نے دیکھ لیا سارے تبلیغ والے نمبر دو لوگ ہیں، تو بھائی تو نمبر ایک ہو گئے، آپ تو ذمہ داری بڑھ گئی، یہ مولوی یہ کرتے ہیں، یہ مولوی یہ کرتے ہیں۔ اب اگر تم ٹھیک ہو، ایک ہم ملے کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی آدمی سے ملے، اکلوتا بیٹا، کہنے لگے تم مولویوں نے دین کو بیچ دیا ہے۔ میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ایسا کریں آپ اپنے بیٹے کو دین پڑھائیں، آپ تو بہت مالدار ہیں تو آپ کا بیٹا تو دین نہیں بیچے گا۔ تو آگے پتا کیا کہنے گا، کیوں میرا بیٹا روٹی نہ کمائے؟ اچھا ہوں سانو گلا کیوں کر دو، اسے دین بیچ چھڑے، تھی اربوں روپئے کما کے بھی حالے آ جو میرا پتر روٹی نہ کما۔ تو بھائی اگر علماء نے دین کو بیچ دیا تو تم دین پڑھوا کے اور لوگوں کو صحیح پیش کرو، یہ تو جان چھڑانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی۔ سبھائیو یہ ہمارے گلے میں فٹ ہے، میں اگر برا ہوں تو اس کی وجہ سے تبلیغ چھوڑنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے اس دعوت کے مبارک کام کے ساتھ۔
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمان ہے، علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6370813۔